الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے خاندانی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. صالح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دیتے کہا کہ لوگو, تم اللہ کی عبادت کرو, اس کو ایک مانو. تب اس قوم کے دو فریق بن کر کے آپس کے اندر بحث و مباحثہ کرنے لگے, جھگڑنے لگے. قوم ثمود, اس کا دوسرا نام عاد ثانیہ ہے. عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ کے درمیان میں 100 سال کا فاصلہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے 280 سال کی عمر پائی. حضرت ہود علیہ السلام نے 464 سال کی عمر پائی. حضرت ہود اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 800 سال کا فاصلہ ہے. اسی لیے حضرت صالح اور حضرت نوح کے درمیان میں 900 سال کا فاصلہ ہوگا. ان کا ایک خاندانی کوئی بڑے بزرگ رہے ہوں گے ثمود نام کے, ان کے نام پر سے پورے خاندان کا نام ثمود بن گیا ہے. ثمود ابن عامر, ابن ارم, ابن سام, ابن نو. اور بعض حضرات نے نسب اس طرح بیان کیا, ثمود ابن عاد, ابن اوف, ابن ارم, ابن سام, ابن نو. یہ ہجر کا علاقہ جو اس وقت مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے, وہاں یہ قوم کے لوگ آباد تھے. فریقان سے مراد ہے ایک مومنوں کی جماعت اور ایک کافروں کی جماعت. جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ فریقان سے مراد ہے حضرت صالح علیہ السلام اور پوری قوم, ایک طرف اکیلے اللہ کے نبی اور دوسری طرف پوری قوم. کیونکہ ابتدائی مرحلے میں صالح علیہ السلام اکیلے تھے, بعد میں چل کر کے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. تو یہ دو فریقوں کے درمیان میں آپس میں مذہبی بحث و مباحثے ہوئے, کون حق پر کون باطل کے اوپر. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. جھٹلانے والوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا حضرت صالح علیہ السلام سے, نہیں, حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کے جھٹلانے والے لوگوں کو کہ میری قوم, تم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں مانگتے ہو؟ برائی سے مراد ہے سزا اور اچھائی سے مراد ہے توبہ. اپنے کفر پر توبہ کرو, تم کیوں جلدی اللہ تعالیٰ کا عذاب مانگتے ہو؟ اور اللہ سے رحمت مانگو, عذاب کیوں مانگتے ہو؟ کیونکہ یہ لوگ جری ہو کے یوں کہتے تھے کہ صالح, اگر تم سچے ہو اپنے دعوی نبوت کے اندر تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب لا کر کے ہم کو دکھلا دو. لولا تستغفرون اللہ, تم کیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے شرک پر استغفار نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اور اللہ کے عذاب سے تم لوگ بچ جاؤ. قالوا طیرنا بك وبمن معك. اب ہوا یہ کہ جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو قحط سالی آئی, بارش رک گئی, کھیتیوں کے اندر غلہ اور اناج اور پھلوں کا اگنا بند ہو گیا. تو ان بدبختوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب چیزیں صالح علیہ السلام کی نحوست سے ہوا, حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام کی نحوست نہیں, इन लोगों ने जो ईमान कबूल नहीं किया उसकी नहुसत से ये बुरे हालात उनके ऊपर आए। तो कहने लगे कि साले हम आपके जरिए और आपके साथ जो अहले ईमान हैं उसको मनहूस समझते हैं कि तुम्हारे कदम पड़े और हमारी आबादियों से बरकत खत्म हो गई। قال طائركم عند الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ نحوست تو تمہاری بدعملی پر اللہ کے یہاں شائع ہوئی ہے۔ تمہاری بدعملی، تمہارا نبی کو جھٹلانا، تمہارا برے اعمال کو کرنا، یہ تمہارے لیے جو ہے ذریعہ بنا نحوست کے آنے کا۔ بل انتم قوم تفتنون، تم ایسی قوم ہو جو فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، خیر اور شر کے ذریعے سے تم آزمائے گئے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، شہر کے اندر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہجر میں جہاں رہتی تھی، مدائن صالح، وہاں 9 قوم کے جو ہے بڑے توپچی قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے، جو دادے قسم کے لوگ کہ ہم کو کون کھینچ نہیں کھینچ سکتا، ہم آئے کہ نہیں آئے، ایسے دادا قسم کے 9 آدمی لوگ تھے۔ تو وقان فی المدینہ تسعت رہتن، اور شہر کے اندر 9 سردار قسم کے لوگ تھے، حالانکہ یہ 9 افراد تھے لیکن ان کو جماعت سے تعبیر کیا گیا کہ 9 جماعت، رہت تو پوری جماعت کو کہا جاتا ہے، ان کو جماعت سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہ لوگ اپنے مال، دولت، عزت، اپنے آگے پیچھے والے افراد، قوم کے بڑے مانے جاتے تھے، مال کی وجہ سے بھی بڑے اور جو ہے عزت کی وجہ سے بھی بڑے، اور ہر ایک کی ایک ٹیم تھی، ہر ایک کی ایک جماعت تھی، ہر ایک کا ایک گروپ بنا ہوا تھا، اس لیے 9 افراد ہونے کے باوجود ان کو رہتن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، جو شہر کے اندر فساد مچاتے تھے اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے، اور جو ہے اصلاح کا کام بالکل نہیں کرتے تھے، خیر کا کام بالکل نہیں کرتے تھے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا کام ذرہ برابر بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ بس فساد مچانا۔ فساد ان کے یہاں ایک بڑا یہ بھی تھا کہ وہ لوگ درہم اور دینار میں سے گھاس کاٹ لیتے تھے۔ دیکھو درہم دینار جو قدیم زمانے میں ڈھالے جاتے تھے تو درہم چاندی کی ایک مقدار سے بنتے تھے، دینار چاندی کی ایک مقدار، سونے کی ایک مقدار سے بنتے تھے۔ اب سمجھے کہ پورے شہر کے اندر 10 اوقیا چاندی کا ایک سکہ چل رہا ہے درہم کا، تو وہ جو حکومت کی طرف سے سکے جاری کیے جاتے تو وہ اس میں سے کور کور پر سے، کنارے کنارے پر سے تھوڑے تھوڑے کاٹ لے رہے، اور کاٹ کے چاندی الگ لے لے اپنے پاس اور باقی سکہ آگے چلا دے رہے۔ تو سمجھو پورے شہر میں 10 اوقیا چاندی کا سکہ چل رہا ہے، یہ لوگ 8 کا چلاتے اور 2 سائڈ پر کر لیتے تھے، اس طرح سکے کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس طرح سکے کاٹ لینا ممنوع ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ سب کے پاس ایک مقدار کی مالیت پہنچنی چاہیے، تو اس مالیت کے اندر کمی آ جائے گی تو یہ لوگ اس طریقے سے چوری کرنے کا کام کرتے تھے۔ ولا یصلحون، اور یہ لوگ کوئی بھی اچھائی اور بھلائی کا کام کرتے نہیں تھے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے پتھر کی چٹان پھٹی اور 10 مہینے کی گابن اٹھنی آئی اور اٹھنی نے آ کر کے بچہ جنا، تو جندو ابن عمر نام کا ایک سردار اسی وقت مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ دوسرے قوم کے بڑے بڑے سردار بھی ایمان لانا چاہتے تھے لیکن مہنتوں نے اور بتوں کے ساتھ لگے رہنے والے مجاوروں نے ان کو روکا اور انکار کیا کہ تم کو ایمان نہیں لانے کا، سمجھا بجھا کہ ایمان سے ان کو دور رکھا۔ اب وہاں صدوق نامی ایک عورت تھی، बहुत खूबसूरत थी। उसने मिश्दा नामी एक शख्स के सामने अपने आप को पेश कर दिया कि मिश्दा तू साले की ऊँटनी को मार डाल, मैं तेरे हवाले हो जाऊंगी और जो है मैं तेरे साथ शादी कर लूंगी। एक अनीजा नाम की औरत थी, उसने अपनी नौजवान खूबसूरत लड़की हैदार या खुदार के हवाले कर दी कि तू अगर साले की ऊँटनी को मार डाले तो मेरी बेटी के साथ तेरा निकाह करा दूंगी। चुनांचे दोनों ने हसीन औरतों की लालच में साले अलैहि सलाम की ऊँटनी को मार डाला। बच्चा ऊँटनी का खिल्लाता हुआ पहाड़ियों में जाकर के गायब हो गया। अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से उनके ऊपर अजाब आया। कुरान मजीद में एक उनके लिए साइका वाले अजाब का जिक्र है, यानी खड़कदार बिजली। दूसरा जलजले का जिक्र है। तीसरा तागिया दहशत नाक। और चौथा सैहा चीख और चिंगार। ये सब एक ही अजाब की अलग अलग हकीकत को अलग अलग अंदाज के अंदर बयान किया गया। हजरत साले अलैहि सलातु व सलाम ने एक मरतबा पेशीन गोई की, हे मेरी कौम के लोगों, देखो तुम्हारे घरानों में एक बच्चा पैदा होने वाला है और वही बच्चा पैदा होकर के जो है मेरी ऊँटनी को मारेगा, अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल करेगा और वो पूरी कौम के लिए अजाब का जरिया बनेगा। तो उन लोगों को बहुत ये बात दिल पर असर कर गई कि अच्छा हमारी औलाद में कोई बच्चा होगा जो अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल करे। लिहाजा इन लोगों ने यह एहतमाम किया, खास करके कौम के सरदारों ने, कि उनके यहाँ जो भी बच्चा पैदा हुआ उन्होंने कत्ल कर डाला ताकि वो बच्चा बड़ा होवे ही नहीं, अल्लाह के नबी को कत्ल, नबी की ऊँटनी को कत्ल करे ही नहीं और अल्लाह का अजाब आवे ही नहीं। इसीलिए नौ सरदार जो जिनका यहाँ जिक्र है उन्होंने अपनी अपनी औलाद को कत्ल कर डाला। लेकिन एक दूसरा सरदार सालिक नाम का, उसने अपने बेटे को कत्ल नहीं किया। वो बेटा जवान बड़ा हो गया और बहुत तेजी से जवान और बड़ा हो गया। जब ये अपने इस खालिफ के बेटे केदार को देखते थे तो दूसरे नौ सरदारों को भी बहुत रंज और अफसोस होता था कि हमने क्यों अपने हाथ से अपनी औलाद को कत्ल कर डाला। अगर हमारे बेटे जिंदा होते तो वो भी एक केदार की तरह बड़े बड़े नौजवान तंदुरुस्त बन जाते। और यही दसवें सरदार जिसने अपने बेटे को मारा नहीं था, उसी के बेटे केदार ने हजरत साले अलैहि सलातु व सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने का काम किया। और आज तक ये केदार की परस्तिश होती है, उसके नाम के बाकायदा जो है मंदिर बनते हैं केदार के नाम के ऊपर। आज तक लोग उसकी परस्तिश करते हैं। तो वकान फिल मदीनति तिस्अत रहतिन, और शहर के अंदर नौ जो है अफराद थे जो जमीन के अंदर फसाद मचाया करते थे मासियत और गुनाह के जरिए से। वला युसलिहून, बिल्कुल इसलाह का काम नहीं करते थे। कालू तकासमु बिल्लाह, उन सब के सब नौ के नौ सरदार एक दिन एक जगह जमा हुए मशवरा करने के लिए। उनका मशवरे का हासिल ये था कि भाई ये सालेह मुसलसल हमारे बुतों को खिलाफ बोलते रहते हैं और हमारी बस्ती के अंदर इन्होंने एक हंगामा खड़ा कर रखा है, साले को कत्ल कर दो ताकि जो है ये फितना हमारी बस्ती से खत्म हो जाए। इसके लिए मशवरा करने के लिए वो सब आपस में जमा हुए एक तन्हाई के अंदर। और मशवरे के अंदर इन लोगों ने आपस में कसम खाकर के एक बात तय की। कालू तकासमु बिल्ला, उन लोगों ने आपस के अंदर अल्लाह ताला के पाक नाम की कसम खाई। लनुबय्यितन्नहु, हम रात के वक्त पर साले के घर के ऊपर अटैक करेंगे, हमला करेंगे। वअहला, और साले के घर वालों के ऊपर भी यानी तमाम ईमान वालों के ऊपर हमला करेंगे और उन सबको कत्ल कर देंगे। फिर सवाल ये आया कि साले अलैहि सलाम के औलिया में से कोई किसास के लिए खड़ा हो, अपने अमत को वसूल करने के लिए खड़ा हो तो क्या करने का। तो कहने लगे तुम मलन कुलन लिवली, پھر ہم ضرور صالح کے والی سے جو اس کے قتل کے بدلے میں قصاص کے لیے کھڑا ہو اس کو ہم یوں جھوٹی بات بول لیں گے، ماں شہیدنا محلی کا اہلی، ہم کو معلوم نہیں کہ یہ سب کو کیسے ہلاک کیا، کس نے ہلاک کیا، ہم کو کچھ پتا نہیں، ہم وہاں موجود بھی نہیں تھے، قاتل کا ہمیں پتا نہیں، یعنی ہم جھوٹ بول لیں گے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم کو قاتل کا پتا نہیں ہے، اس بارے میں ہم بالکل سچے ہیں، ایسا کہہ کر بالکل پکا جھوٹ ہم بولیں گے۔ یہ ان لوگوں نے آپس کے اندر مشورے سے طے کیا۔ دیکھو اس زمانے کے اندر جھوٹ کافروں کے یہاں بھی کتنی خطرناک چیز تھی، ایک جھوٹ کے لیے ان لوگوں نے باقاعدہ مشورہ کر کے منصوبہ بنایا کہ بھائی جھوٹ کیسے بولنے کا اور جھوٹ کس طریقے سے ہم کو سچ بتا کے پیش کرنے کا۔ آج کی طرح نہیں کہ جھوٹ جو ہے زبانوں پر نوکی زبان بن جائے، اس کے لیے سوچنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، مشورہ تو دور کی بات رہی، سوچنے تک کی ضرورت نہ پڑے اور بے اختیار زبان کے اوپر دھڑا دھڑ تڑا تڑ جھوٹ چلتا جائے۔ اس زمانے میں کافروں کے یہاں بھی اتنا اہتمام تھا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں نے ایک مکر کیا، یعنی صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کے خلاف ایک سازش کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ان کے خلاف ایک سازش کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا پتا تک ہم نے چلنے نہیں دیا۔ چنانچہ الگ الگ روایتیں ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیج دیا، جس رات میں وہ لوگ حملہ کرنے والے تھے اس رات میں خدا نے ملائکہ کا پہرہ لگا دیا ان کے مکان کے ارد گرد، چنانچہ یہ نو کے نو لوگ تلوار سونپ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی طرف آگے بڑھے تو ان کے اوپر پتھر پڑے، گیدی پتھر تو ان کو نظر آتے تھے، پتھر کی مار بھی لگتی تھی لیکن کہاں سے پتھر آ رہے وہ ان کو نظر آتا نہیں تھا، اور اسی پتھر کے عذاب کے اندر وہ سب لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ چنانچہ دو قسم کے لوگوں پر عذاب آیا، ایک تو یہ نو آدمی جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی اور باقی پوری قوم سمود ان کے اوپر چنگار کا عذاب آیا، ایک بھیانک ڈراؤنی خطرناک آواز جس نے ان کے پتے اور کلیجے پھاڑ دیے اور پوری قوم جو ہے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ بعض مفسرین نے ایک دوسرے انداز سے اس کو ذکر کیا ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ نو آدمی ایک غار کے اندر ہلاک کیے گئے، کس طریقے سے کہ ایک جگہ کے اوپر یہ لوگ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی چٹان لڑکتی 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 آئی اور جہاں یہ مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے گری اور اس چٹان کے نیچے نو کے نو دب کے ختم ہو گئے، کوئی اس میں سے نہیں بچا، کس گئے کیما ہو گیا نو کے نو لوگوں کا۔ بعض حضرات مفسرین نے ایک تیسرے انداز سے بھی روایت نقل کی کہ جس پتھر کی چٹان میں سے صالح علیہ السلام کی اونچنی نکلی تھی اسی چٹان کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی تھی جہاں حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ بدماشوں نے نو کے نو لوگوں نے یہ سوچا کہ جب صالح علیہ السلام اس مسجد پر نماز پڑھنے کے لیے وقت پر آئیں گے تو ہم راستے میں ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور یہ لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے وہاں صالح علیہ السلام کی مسجد کے اوپر جانے کے لیے، تو دیکھا کہ بہت بڑی چٹان لڑک کے آ رہی ہے تو اس چٹان سے بچنے کے لیے وہ غار میں گھس گئے تاکہ غار میں گھسنے کی وجہ سے چٹان سے حفاظت ہو جائے۔ جب نو کے نو اس غار میں چلے گئے تو وہ چٹان آئی اور غار کا دہانہ اس نے بند کر دیا، बिल्कुल गार के दरवाजे के ऊपर आकर के रुक गई, जिसकी वजह से वो नौ के नौ अंदर जो है कैद हो गए और वहाँ भूखे प्यासे तरस तड़प के मर के खत्म हो गए और पता भी नहीं चला कि वो नौ कहाँ चले गए और बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए अल्लाह ताला की तरफ से। और देखो, शरारत जब हद को पहुंच जाती है तभी अल्लाह की तरफ से अजाब आता है, वरना जल्दी जल्दी अल्लाह ताला अजाब नहीं भेजते। शरारत जब हद से ज्यादा हो जाती है तब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब उनके ऊपर आता है। बाज़ रिवायतों से ये भी पता चलता है कि हजरत सालेह अलैहिस सलातु वस्सलाम ये नौ आदमी मशवरा गाह के अंदर मशवरा करके ये लोग कत्ल करने के इरादे से निकले, अल्लाह ताला की तरफ से ये नौ आदमी पर अजाब आया और नौ के नौ हलाक हो गए। सब पर पत्थर पड़े, पत्थर ने उनके सरों को फोड़ फाड़ दिया, सब मर गए। अब मशवरे के वक्त पर कुछ और लोग भी थे जो कत्ल करने साथ नहीं चले गए। वो कहने लगे कि वो नौ तो अभी यूं फेंके गए कि अब भी हम जाते मसाले को मार डालते हैं, मैं मार डाल के अभी हम आते हैं, बहुत देर हो गई अभी तक आए ही नहीं, कहाँ गए, कैसा मार रहे हैं साले को। लिहाजा वो दूसरे लोग देखने के लिए निकले तो देखा कि तो सब रास्ते के अंदर मरे पड़े हुए, सबके सर फूटे हुए। इन लोगों ने अजाब इलाही के बजाय हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई कि सालेह ने हमारे नौ आदमियों को कत्ल करवा दिया और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें इन लोगों ने शुरू की। तो जब सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ इतना बरपा किया तो सालेह अलैहिस्सलाम के चाहने वाले भी सब हथियार लेके जमा हो गए, भाई सबूत पेश करो कि सालेह ने मारा। ये कैसे होगा कि सालेह अकेले नौ नौ आदमी को इस तरह मार डाले, ये तो सब दादा किस्म के भाई सब लोग थे, ऐसे सालेह अलैहिस्सलाम इनको मार डालेंगे। इससे बेहतर ये कि चलो अपने एक फैसला करते हैं, तीन दिन इंतजार करो, अगर ये वाकई मुजरिम है तो जाहिर बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आनी चाहिए, और अगर ये मुजरिम नहीं है, नबी बरहक है, तो फिर हम लोगों के ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब आना चाहिए। तीन दिन इंतजार कर लो, और इस फैसले के ऊपर सब राजी हो गए। तो तीन दिन उनके ऐसे ही गुजरे जैसे पहले रिवायत बतलाई थी, एक दिन में चेहरे लाल, फिर पीले, फिर सुर्ख हो गए और चौथे दिन अल्लाह ताला के अजाब में आकर के उनको हलाक कर दिया। इस तरीके से पूरी कौम खत्म हो गई। फंजुर कई फसान आकिबत मकरिहिम, आप देखिए कि उन लोगों की साजिशों का अंजाम क्या हुआ। अन्ना दम्मरना हुम, हमने उनको हलाक कर दिया। वकौमहुम अजमईन, और उनकी पूरी कौम को भी हमने हलाक करके खत्म कर दिया। फतील का बुयूतुहुम खाविया, उनके मकान सब वीरान उजड़े पड़े हुए हैं। बीमा गलमु, उनके कुफर और शिर्क की वजह से। इन फिजालिकल आयतल लिकौमी आलमून, यकीनन उसके अंदर बड़ी इबरत है जानने वाली कौम के वास्ते। वअंजैनल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और हमने ईमान वालों को तकरीबन 4000 से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ उनको हमने बचा लिया, और वो सब के सब शिर्क से बचने वाले थे। सुना कि इस अजाब के बाद बाज़ रिवायतों में आता है सालेह अलैहिस्सलाम हजर मौत के इलाके में चले गए और वहाँ जाकर के आपका इंतकाल हुआ और वहीं पर आपकी जो है वफात हुई। और एक रिवायत ऐसी है कि सालेह अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ लुद शहर के करीब में। लुद शहर जिसका तस्करा दज्जाल की रिवायत में आता है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल के बाद लुद शहर के दरवाजे पर दज्जाल को कत्ल करेंगे, तो उसी लुद शहर के बाहर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम चले गए थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ और वहीं पर उनका मजार भी है। बहुत ऊँचे अपने जानिया का ये टावर है, टावर जितना ऊंचा जो है टावर बना हुआ है और उसमें सालेह अलैहिस्सलाम का मजार है। इजराइल की मशहूर आइसक्रीम हमने वहाँ बैठ करके खाई थी, वहाँ मजार के करीब के अंदर वहीं पर इमाम نسائی رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی وہیں پر ہے, سنن نسائی کے مرتی امام نسائی کا, وہیں سامنے ان کا مزار ہے. یہاں صالح علیہ السلام کا مزار, وہاں امام نسائی کا مزار ہے. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اسرائیل کے قبضے میں ہے یہ علاقہ, اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا نبی صالح علیہ السلام کے ساتھ. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ لوگ جو ہے بڑے شرک سے بچنے والے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, اور لوط علیہ السلام کے واقعے کو بھی یاد کرو, یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حضرت حاران کے بیٹے ہیں, لوط ابن حاران. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا, قوم سے مراد ہے جہاں ہجرت کر کے وہ آئے تھے اور جہاں شادی کر لی تھی, جہاں بود و باش اختیار کر لیا تھا, عامورہ اور صدوم یہ دو اور اس کے علاوہ دوسرے شہر کے اطراف میں, اپنی قوم کے لوگوں سے کہا, اتأتون الفاحشہ, تم ایسی گندی حرکتیں کرتے ہو, ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو, وانتم تبصرون, بینا بیدا اور دانستہ تم لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہو, یعنی تم لوگ اس گندے کام کی برائی کو سمجھتے ہوئے تم یہ گندے کام کرتے ہو, یعنی یہ کام نہایت گندا ہے, اس کو سمجھنے کے باوجود تم لوگ یہ گندا کام کرتے ہو. اور بعض مفسرین نے تو سیرون کا معنی کیا کیا کہ ایک دوسروں کی نظر کے سامنے گندے کام کرتے ہو, تو یہ گندا کام پھر ایک دوسرے کے سامنے کرنا, ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی, بلکہ فخر مباحت کے طور پر ایک دوسرے کے سامنے دھاڑ ماری ہو, اس طریقے سے یہ لوگ یہ حرکت کیا کرتے تھے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شرعی پاکیزگی کا لحاظ نہیں, شرعاً یہ کام برا ہے, تو کم سے کم عقلی اعتبار سے تو سوچو کہ یہ کام گندا ہے, لیکن تم لوگ نے تو طبعی طہارت بھی تمہارے اندر سے چلی گئی. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ, اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, تم مردوں پر آتے ہو, ان کے ساتھ گندے کام کرتے ہو, شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ, عورتوں کو چھوڑ کر کے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں کو بنایا, مرد کو مرد کے لیے اور عورت کو عورت کے لیے نہیں بنایا, لیکن تم لوگ جو ہے مردوں کو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے اوپر آتے ہو. اس میں ڈبل گناہ تھا, ایک گناہ کیا کہ مردوں کے ساتھ شہوت پوری کرنا, اور دوسرا گناہ کیا عورتوں کو چھوڑ دینا. اس لیے کہ گھر میں حلال بیوی ہے, اس کی حق تلفی کرو, اس کا حق ادا نہ کرو اور دوسری جگہ چرنے کے لیے جاؤ, ایک دوسرا گناہ. یہ تم لوگ اس طرح ڈبل گناہوں کے اندر مبتلا ہو. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون, بلکہ تم لوگ جاہلوں جیسے, سفیہوں جیسے, گانڈوں جیسے کام کرنے والے لوگ ہیں, اور تمہاری اس بری حرکت کا انجام بہت برا ہوگا. فما کان جواب قومی, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب یہ تھا, اللہ ان قالو, مگر یہ وہ کہنے لگے, اخرجو آل لوط, لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نکال دو, سب کو یہاں سے, سب ایمان والوں کو نکالو یہاں سے, من قریتکم, اپنی بستی سے, یعنی یہ اپنے کو روکیں گے اور اپنے کریں گے, اس میں جھگڑا, یہ روزانہ گھس میں آئیں گے کہ بھائی یہ برے کام مت کرو, میں اپنے بنداز کریں گے, اس میں جھگڑے تسل, اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو نکال دو تاکہ جھگڑا ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور اپنا پورا ایریا اسی کام کا رہے. اس نے کہا کہ ان کو نکال دو, انہم اناس یتطہرون, یہ ایسے لوگ ہیں جو سفلے بن کے رہنا چاہتے ہیں, جو خود پاک باز بن کے رہنا چاہتے ہیں. دیکھو یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی حرکت ہے کہ نیکی کی ترغیب دینے والے, برائیوں سے روکنے والوں کو اس طرح طنز کرے, تان و تشنیع کرے, یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی عادتوں میں سے ہے. لہٰذا ایسا کبھی نہیں کرنے کا, اگر کوئی آدمی اچھی بات کہے تو اس کو تم پریشان کرو. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کو یعنی ایمان والوں کو سب کو بچا لیا عذاب سے، مومنہ بیوی کو بھی بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر ان کی دوسری بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی وہ نہیں بچ سکی، قدرناها من الغابرین، ہم نے اس کی تقدیر ایسی بنا دی تھی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی یعنی ان کے اوپر عذاب ہوگا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان کے اوپر ہم نے پتھروں کا عذاب برسایا، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ، ڈرائے گئے لوگوں پر جو عذاب کی بارش ہوئی وہ کتنی ڈینجر نے کتنی خطرناک ہوئی، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب کے اندر ہلاک کر دیا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے منتخب بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اترے. یہ الحمدللہ اس بات کے اوپر یہ ایک اہم سمجھنے کا مقام ہے، یہ الحمدللہ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو ہلاک کر دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے کہ یہ بدمعاش لوگ زمین پر رہیں گے تو بدمعاشیاں ہی کریں گے اور اللہ کی زمین کو امن کے بجائے فتنے فساد کا گہوارا بنائیں گے، اسی لیے ایسے فتنوں کا تو خاتمہ ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. نمبر دو، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں کی طرح امت محمدیہ پر عمومی عذاب نہیں آئے گا. دیکھو پوری لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک، پوری صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک، ایسا عمومی عذاب امت محمدیہ پر نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کو جزوی عذاب دیں گے، کلی عمومی عذاب نہیں دیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ آپ کی امت پر آنے والا عذاب پچھلے عذاب سے الگ ہے. اس پر قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. نمبر تین، یہ الحمدللہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جن نبیوں نے مشقت کے ساتھ رسالت کا کارنامہ انجام دیا، قوم کی مخالفتوں کو برداشت کیا، اذیتوں کو برداشت کیا لیکن برابر تبلیغ کا کام کرتے رہے. تو ارسال رسل کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. قل الحمدللہ، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا جو ہے اس آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. کون ہے اللہ تعالیٰ کے چنیندہ بندے؟ نمبر ایک، بعض نے نبیوں اور رسولوں کو مراد لیا ہے، بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مراد لیا ہے، بعض نے امت محمدیہ کو مراد لیا ہے، بعض نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی اترے. کیا یہ سب بت اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا ایک جن بتوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے وہ بہتر ہے؟ بتلاؤ، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا یہ کہ جن بتوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ بہتر ہے؟ بتوں کا ذکر اجمالاً کیا گیا سوال کے اندر اور جو ہے تاکہ ذہن، اور دوسری مرتبہ میں تفصیلاً کیا گیا تاکہ ذہن مکمل طور پر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو. جو اللہ متصف بالکمالات ہے اور واقعات سن کر کے بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر یا کہ یہ بت بہتر. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بہتر ہے جو خالق مالک اور یہ بت تو بیچارے لنگڑے لولے لاچار ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها إله مع الله. کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ کہ یہ استفہام تنبیہ اور ڈانٹ کے لیے آیا، یعنی آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا، کسی بت نے پیدا نہیں کیا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا، اس بارش کے پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہترین باغیچے تمہارے لیے بنائے، ذات بہجہ پر رونق خوبصورت باغیچے اور باڑیاں اللہ نے بنائی، تمہارے بس کے اندر نہیں تھا کہ تم ان باڑیوں کے درختوں کو تم اگاتے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ ایسی قوم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں برابر کرتے ہیں، دوسرا معنی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی عبادت کے اندر شریک کر لیا کرتے ہیں، تیسرا معنی ظاہری بین سچائی سے تجاوز کر کے اللہ کے شرک کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اس نے اس زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا، اس کے اوپر ٹھہرا جا سکے، قیام کیا جا سکے، اس لیے کہ اگر زمین ہلتی ہوتی تو ٹھہرنے کے قابل نہ ہوتی، لیکن اللہ نے اس کو باقرار بنایا تاکہ ہلے نہیں اور اطمینان سے تم لوگ رہ سکو، کبھی کبھی ہلتی ہے تو لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا نَهَارًا، اور زمین کے بیچ بیچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہریں بنائی، ندیاں، کبھی مندولا، کبھی تاپی، کبھی نرمدا، کبھی یہ کبھی وہ، سب بیچ بیچ میں اللہ نے نہریں بنائی۔ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے جمے ہوئے مضبوط پہاڑ بوجھ کے طور پر زمین کے اوپر رکھ دیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے بیچ میں اللہ نے ایک پردہ بنا دیا، میٹھے اور کھارے کے بیچ میں، تاکہ دونوں کا پانی خلط ملط نہ ہو جائے۔ ایلہم اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ استفہام نفی کے معنی میں نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر لوگ توحید کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے وہ ذات جو مجبور پریشان حال کی پکار کو قبول کر لے، دعا کو سن لے جب بھی وہ اس اللہ کو بلاوے اور جو ہے اس کی تکلیف کو دور کر دے؟ اب یہ لفظ آیا ہے آیت کریمہ میں مدتر کا، مدتر کا کیا مطلب؟ کسی ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہونے کو استرار کہا جاتا ہے، کسی ضرورت اور مجبوری سے بے قرار ہو جانے کو استرار کہا جاتا ہے، اور ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہوئے۔ اسی لیے مستر اسی شخص کو کہتے ہیں جو دنیا کے تمام سہاروں سے مایوس ہو جائے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا فریاد رس سمجھے اور اسی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کو مستر کہا جاتا ہے۔ روایتوں سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ مستر کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے ہی رہیں گے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے وہ ذات جو مجبور پریشان حال جب اس کو پکارے تو اس کی دعا کو قبول کر لے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کے اوپر آئی ہوئی تکلیف کو دور کر دے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ تم کو زمین کے اوپر نائب بناتے ہیں، پہلے لوگ چلے گئے ان کی جگہ دوسرے آئے، یہ پورا دور گزر جائے گا، نیا دور آئے گا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتے ہیں؟ نہیں. قلیلا ما تذکرون, ہم میں سے بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں, یعنی بالکل نصیحت حاصل نہیں کرتے. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر, وہ کون ذات ہے جب تم سفر میں نکلتے ہو منزل مقصود پر پہنچنا ہو تو زمین اور سمندر کی اندھیریوں کے اندر کون تم کو راستہ بتاتا ہے؟ ستاروں کے ذریعے, علاماتوں کے ذریعے تم لوگ راستے حاصل کرتے ہو, یہ راستے اللہ تعالیٰ ہی تو بتلاتے ہیں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, کون ہے وہ ذات جو ہواؤں کو خوشخبری کا پیغام لے کر کے رحمتیں بارش سے پہلے چلاتے ہیں؟ بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, یہ پیغام ہے کہ اب بارش آنے والی ہے. اَلَٰهُمَّ اللَّهُ, کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں. تعال اللہ عمّا یشرکون, اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے, جن بتوں کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اللہ کی ذات بہت بلند ہے, اللہ کی ذات ان بتوں سے بہت دور ہے. اب من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, کون ہے وہ ذات جو مخلوق کو پہلی مرتبہ ایجاد کرے ماؤں کے رحموں میں باپ کے نطفے سے, ثم یعیدہ, پھر اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمائیں گے, یعنی مرنے کے بعد آخرت کے اندر. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کافر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے, پھر ثم یعیدہ کیوں کہا گیا؟ تو کا دو وجہ سے سمجھ میں یہ آتا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ دوبارہ زندہ ہونے کے مسئلے پر اتنی پختہ دلیلیں آ چکی تب ان کا انکار لغو اور بیکار ہو جائے گا, اس لیے گویا کہ مضبوط دلائل کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہونا مؤکد ہو چکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کی تخلیق پر جو آدمی غور کرے گا وہ دوبارہ زندہ ہونے کا خود بخود قائل ہو جائے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کون ہے وہ جو تم کو آسمان سے بارش برسا کے روزی دیتے ہیں اور زمین سے کھیتیاں اگا کر کے زمین سے معدنیات نکال کر کے زمین سے پیٹرول ڈیزل آئل نکال کر کے تم کو روزی دیتے ہیں؟ اِلٰہُمَّ اللَّهُ, کون ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ نہیں, کوئی بت اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیلیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہو کہ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے جو یہ سب کام کر سکتا ہے تو لاؤ کوئی دلیل اس کے سچا ہونے کے اوپر, کوئی دلیل نہیں لا سکتا. پھر مکہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, قیامت کب آئے گی؟ جس قیامت قیامت کے نام سے آپ ڈراتے رہتے ہو, بولو وہ قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو کہو کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کوئی مخلوق ہے, ملائکہ, انسان, جنات, جانور, کوئی بھی غیب کی بات کو جانتے نہیں, غیب کی خبر صرف اللہ تعالی ہی کو ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کی خبر نہیں. وما یشعرون, اور ان کو اس کا کوئی احساس بھی نہیں, کوئی شعور اور عطا پتا بھی نہیں کہ لوگ کب دوبارہ مر کر کے زندہ کیے جائیں گے, اس کی ان کو کوئی اطلاع اور کوئی خبر نہیں ہے. دیکھو یہ ایان, یہ متا کے معنی کے اندر آیا ہے, کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس کا وقت ان کو پتا نہیں ہے, یہ ایون اور آنون سے مشتق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں تو اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان باندھا. آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں, ایسا جس نے بھی گمان کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے, یہ بخاری شریف کی صریح روایت موجود ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ دیکھو کسی چیز کا متعین وقت معلوم نہ ہو تو اس کی وجہ سے اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا. قیامت کا متعین وقت معلوم نہیں تو اس کی وجہ سے تم سرے سے قیامت کا انکار کر دو, یہ تو عقل مندی کی باتیں نہیں ہے. آپ سب حضرات ایک فلسفے کو سمجھتے ہو کہ آپ سب کی شادی ہونے والی ہے, لیکن اس کا متعین وقت ابھی آپ کو بھی معلوم نہیں. کیا اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہماری شادی ہونے ہی والی نہیں, کیونکہ کب ہونے والی اس کا وقت ہم کو معلوم نہیں. تو یہ مسئلہ قیامت میں بھی آتا ہے کہ قیامت کی تعین کا علم نہیں ہے تو اس کی وجہ سے قیامت کے وقوع ہی کا انکار کر دے. یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہوئی, یہ تو سراسر جہالت کی بات ہے. بل ادرک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. ادرک ادارک دونوں طرح کی شرط اس کے اندر آئی ہے, اور یہ بل حل کے معنی کے اندر ہے. اس بات کا ثبوت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خراج سے ہوتی ہے. چنانچہ بل ادرک علمہم ان کا علم تھک گیا, ان کا علم کامل ہو گیا آخرت کے بارے میں, بلکہ وہ لوگ آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے, بلکہ وہ آخرت کے معاملے میں بالکل اندھے ہو چکے ہیں. تو دو الگ الگ باتیں ہیں, ایک تو ادرک کو عاجز کے معنی کے اندر لو, تھک جانے کے معنی میں, کہ آخرت کی ان لوگوں نے کھوج کوریز کی, تحقیق کی, تفتیش کی, لیکن تھک گئے, لیکن آخرت کے بارے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور تھک کے پھر بیٹھ گئے کہ یہ موضوع ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں ہماری سوچ ہماری تحقیق کچھ آگے بڑھ سکے. حد رقب مانا عاجز اور تھکنے کے. ان کافروں نے آخرت کے معاملے میں بہت محنت کی, آخر میں تھک گئے اور کہنے لگے کہ آخرت کا علم حاصل کرنے سے ہماری عقلیں عاجز ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے مختلف زمانوں میں موت کے اوپر ریسرچ کی, لیکن آج تک اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکے. یہ ان لوگوں کا حال ہے, گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. اپنی حکمت کی خموپیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا. یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو اس طریقے سے عاجز ہونے کے معنی کے اندر ہے. نمبر دو, بعض مفسرین نے ادرک کو مراد لیا ہے کہ ادرک کا معنی مکمل کرنے کا لیا ہے, یعنی قیامت کے متعلق جب قیامت میں پہنچیں گے آخرت کے اندر پہنچیں گے تو جب آخرت کو اپنی آنکھ سے دیکھیں گے جنت کو جہنم کو آخرت کے مناظر کو تب ان کا علم مکمل ہوگا. او ہو قیامت سے ہے واقعیتاً, آخرت سے ہے واقعیتاً. تو آخرت میں جا کر کے وہاں کی سب چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد آخرت کے بارے میں ان کا علم مکمل ہوگا, لیکن اس وقت مکمل ہونا بے سود ہوگا. اور اس وقت پر جو ان کو آخرت کا یقین ہوگا اس کا کوئی فائدہ ان کو ہوگا نہیں. یہاں تین قسم کے لوگوں کو باری تعالیٰ نے آیت میں ذکر فرمایا. نمبر ایک, قیامت کے منکرین تین طرح کے. پہلی قسم جن کا فتحی اور حسی معمول علم آخرت کو سمجھنے سے قاصر ہے, اور یہ لوگ اپنی لا علمی کے اوپر قانع ہیں. ایسے لوگوں کا ذکر ہوا بل ادرک علمہم فی الآخرہ. نمبر دو, بے خبر لوگ اور بے خبری کے باوجود جرح اور قطع کرنے والے اور شک کی وادی میں بھٹکنے والے, ان لوگوں کا ذکر آیا بل ہم فی شک منہا. اور تیسرا, تمام دلائل اور شواہد سے آنکھیں پھرا دینے والے لوگ, وہ ہیں بل ہم منہا امون. یہ تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیت کے تین حصوں کے اندر کیا گیا. یہ تینوں آخرت کے منکرین کی جماعت ہے. وقال الذین کفروا ایزا کننا تو رابا آبا اینا لمخرجون. کافر لوگ کہنے لگے شاہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے قبر میں اور ہمارے باپ دادے تو کب سے ہو گئے, کیا ہم کو ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا, دوبارہ ہم کو پیدا کیا جائے گا؟ دیکھو یہ الذین جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر آیا یہ کافروں کی مذموم عادت کو بتلانے کے لیے آیا, جن کی مذموم ترین عادت ہے کفر, اور اس میں قول باطل کی طرف اشارہ بھی ہو جاتا ہے. فَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات تو ایسی ہے کہ ہم کو بھی وعدہ کیا گیا, ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو بھی اس کے وعدے کیے جاتے رہے, لیکن آج تک کوئی مر کے زندہ نہیں ہوا. لگتا ایسا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات اگلوں کی کہانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہ صرف کہانی ہی کہانی ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. ان کو کہو زمین میں سفر کرو اور دیکھو مجرموں کا انجام برا کیسا ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دینی مقاصد سے سیاحت کرنا عبادت ہے, عبرت حاصل کرنے کے لیے کوئی جائے, یہ جو ہے عبرت ہے کہ کوئی آدمی لال قلعہ دیکھنے جا رہے عبرت کی نگاہوں سے کہ ہماری بدعمالی کی وجہ سے یہ سب ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, اور پھر آدمی توبہ کرے اپنی زندگی کو سدھارے. تو عبرت کی نگاہوں سے سیاحت عبادت, باقی خالی ایسے کہ چلو بکری کی چھٹی میں گھوم کے آئے تو ٹائم پاس کر کے آئے, کیسے بہت پوج رہے ہیں جب میں تو اس کو ٹھنڈا کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. اور آپ ان کافروں کے معاملے کے اندر غم نہ کرے, اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہ ہونا چاہیے. دیکھو حزن کا تعلق جو ہے گزشتہ زمانے میں جو چیز چھوٹ گئی اس سے ہے, گزشتہ زمانے میں جو فائدہ فوت ہو گیا, اور خوف کا تعلق آئندہ زمانے کے غم سے ہے. ان سے پہلی امتوں نے بھی خدا کی طرف رجوع نہیں کیا, یہ لوگ کیا رجوع کریں گے؟ ولا تحزن علیہم, آپ ان کے اوپر غم نہ کھائیں, اور یہ کافر لوگ جو سازش کر رہے ہیں اس کے بارے کے اندر آپ کا دل تنگ نہ ہونا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, اور اس تسلی سے صوفیہ نے ایک تصوف کا مسئلہ مستنبط کیا کہ مخلوق کے اندر مشغولیت چاہے ان کی اصلاح کی نیت سے ہو اس میں بھی اعتدال ضروری ہے. اس قدر آدمی مخلوق میں مشغول نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آدمی خود جو ہے پریشان ہو جائے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا, اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو یوں کہہ دو کہ شاید کہ بس قریب ہی آ گیا. ردیف کہتے تو پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں, جس کو تم بائک پر پیچھے بٹھا کے نہیں کہ اس کو ردیف کہتے ہیں, لیکن یہاں قریب کے معنی میں, کیونکہ پیچھے بیٹھنے والا بالکل قریب ہوتا ہے. تو آپ ان سے کہہ دو کہ شاید کہ وہ تو قریب ہی ہے, بعض وہ جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو, یعنی جس عذاب کو تم لوگ جلدی طلب کر رہے ہو یہ عذاب بالکل قریب ہی ہے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ عصا یہاں پر آیا, اسی طریقے سے لعلہ, اسی طریقے سے سوف, عصا لعلہ سوف, یہ دنیا میں جب استعمال ہوتا ہے لوگوں کی زبان پر تو امید اور آرزو کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن جب باری تعالیٰ کے معاملے میں یہ لفظ استعمال ہوئے تو وہاں یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ یہ شاہانہ کلام ہے, اور شاہانہ کلام کے اندر امید بھی یقین سے بڑھ کے ہوا کرتی ہے. چنانچہ بڑوں کا امید دلانا دوسروں کے یقینی وعدوں سے بھی بڑھ کے ہوا کرتا ہے. بڑے اگر کسی چیز کی امید دلائے تو یہ دوسروں کے یقینی وعدے سے بھی بڑھ کر کے ہوا کرتی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور آپ کے رب لوگوں کے اوپر بہت فضل فرماتے ہیں کہ جلدی عذاب نہیں بھیجتے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر شکر نہیں کرتے کہ بھائی عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، بلکہ اوپر کے لوگ تو دادا گیریاں کرتے ہیں.